الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم
گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ مضامین آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں جس کا تقریباً اختتام ہم نے کہا تھا کہ اپنے بزرگان دین اور اسلاف کے وہ فرامین مقدسہ جس کے اندر انہوں نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ ایک انسان کے لیے اپنی روحانی بیماریوں کا ازالہ کس قدر ضروری ہے، ان فرامین کو بیان کر کے انشاءاللہ یہ مضمون پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اور آپ یہاں ہر ہفتے جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس توفیق کے تحفے میں کہ جو اللہ پاک ہی کی طرف سے خالصتاً نصیب ہوا کرتی ہے، ہم اور آپ یہاں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور جو ایک اہم ترین مقصد ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرائے اور اپنے باطن کو سنوارے، اس خاص مقصد کے لیے یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا کسی دنیاوی غرض کی خاطر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں جو محفل میری یاد کے لیے منعقد کی جائے تو اس محفل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے آ کر اس پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس محفل پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی یہاں اللہ تعالی ہی کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محبت کی جستجو میں اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کو صحیح طرح اپنی زندگی میں اپنانے کی نیت لے کر حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر حقیقت میں ہمارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی دونوں طرح سے سنوار دے۔ جو مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ تصوف کی اہمیت کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اندرونی نظام اور روحانیت جو برائیوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو جایا کرتی ہے، اس کا علاج اس تصوف کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر پچھلے مضمون میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ دو چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، ایک تو ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت۔ قرآن و حدیث کو اللہ پاک نے بطور تعلیم عطا فرمایا اور پھر تزکیہ نفس یہ بطور تربیت عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اپنے صحابہ اکرام میں کر کے دکھایا۔ بعض حضرات اس نادانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید پیری مریدی تصوف یہ کوئی الگ چیز ہے کہ جب کوئی انسان کسی پیر سے مرید ہو جائے تو اس کے حالات پلٹا کھا جائیں اور اس کی کیفیات میں تبدیلی آ جائے، ذکر و اذکار کے اندر لذتیں اس کو دنیا ہی کے اندر محسوس ہونے لگیں، کتاب اور عبادت کے اندر تبدیلیاں آ جائیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تصوف کا جو مقصد اعظم ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اندرونی جو اس کا نفس ہے اس نفس کا تزکیہ کرے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا تو وہ حضرات بالکل سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے لیکن اس سادہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بخوبی واقف تھے، ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اٹھانے والے تھے۔ تو یہی چیز اصل مقصد زندگی ہے کہ انسان کامل مکمل متبع سنت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک عادت وہ عبادت کے طور پر اختیار کی جائے تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ انسان یہ سوچے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، ایسا ولی کامل بن جاؤں کہ ہوا میں اڑنے لگوں، آگ میں چھلانگ مار دوں، پانی پر چلنے لگ جاؤں، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ پاک نے اس کا ہمیں اختیار نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں اس کا مکلف بنایا۔ اصل چیز جو بنیاد ہے وہ ہے اتباع سنت، کہ جس کسی انسان کو اپنی زندگی کے اندر دو چیزیں نصیب ہو گئیں تو سمجھ لیجیے کہ وہ جیتے جی کامیاب اور کامران ہے۔ بنیادی چیز اتباع سنت اور انتہائی چیز گناہوں سے اجتناب، کہ اعمال کے میدان کے اندر وہ متبع سنت ہو اور بچاؤ کے لحاظ سے وہ گناہوں سے بچنے والا ہو. تو جو کوئی انسان ان دونوں چیزوں کو اپنانے والا ہے کہ وہ ہر عمل کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس میں کیا تھا، اور کسی بھی گناہ کے موقع پر وہ بچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے ناراض ہو جائیں گے، تو ان دونوں چیزوں کو اپنانے والا شخص اپنے وقت کا کامل ولی ہوا کرتا ہے، اونچے درجے کا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. اللہ کے دوست ہونے کے لیے کوئی مزید پاپڑ نہیں پہننے پڑتے. اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں بڑے آسان لفظوں میں فرما دیا کہ ہر مومن مسلمان جو کامل مکمل مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان حقیقت میں ایمان ہو، کہ جو ایمان اس کے تقاضے جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ کامل مکمل ایمان اپنی روح اور حقیقت کے ساتھ جب ہمارے اندر موجود ہوگا تو یقیناً اللہ پاک کا کلام سچا، اللہ تعالیٰ سچے جب وہ فرما رہے ہیں کہ میں مومنوں کا دوست ہوں، وہ مومن جو کامل مکمل سچے اللہ کے ماننے والے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ان کے دوست بن جاتے ہیں تو مومنین کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ تصوف جس کو دوسری اصطلاح میں پیری مریدی کہا جاتا ہے، اس کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اس انداز میں سنوار لے کہ جو چیز شریعت کے اندر مطلوب ہے اس کو اپنانے والا بن جائے. تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تبھی جب وہ اپنے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈھال لے. جب ڈھال لے گا تو یہی انسان کامیاب اور کامران ہے. اسی چیز کو اللہ پاک نے دوسرے لفظوں میں قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. متقی وہی ہوگا ظاہر ہے کہ جو متبع سنت، اتباع سنت سے ہٹ کر کوئی بھی شخص متقی کہلانے کا حقدار نہیں بن سکتا. تو دوسرے لفظوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر، جس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے، جو پیغام دیے، اہم اہم ان میں ایک بنیادی پیغام یہ بھی تھا کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہ تو کسی عرب کو عجم پر، نہ عجم کو عرب پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے. فرمایا کہ تمام کے تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں. ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہوگا جو تقوی کا پیکر ہوگا. اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں دو لفظوں میں بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اور سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا وہ بندہ ہوگا، اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہوگا. تو متقی بننے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو ایک طریقہ تصوف کا بھی ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں آ کر اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار کر اونچے درجے کا متقی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قریبی دوست بن جاتا ہے. تو گزشتہ مضامین میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں. اسی کے بارے میں وہ مقولہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد ماجد نے اپنے صاحبزادے سے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم عالم تو بن گئے اونچے درجے کے، کمال حاصل کر لیے تم نے علم کے اندر، لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ تربیت سے نادان اور ناواقف نہ رہنا. تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد ماجد فرما رہے تھے کہ ملا خشک نہ ہموار نہ باشی، کہ خشک مولوی مت بن جانا، روکھے سوکھے لکیر کے فقیر مت بن جانا، بلکہ فرمایا کہ تم عشق اللہ اور عشق رسول سے بھی آشنا رہنا. صرف کتابیں پڑھ کر قال اللہ قال رسول کر لینے سے عشق اللہ اور عشق رسول، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے آپ نے نصیحت کی تھی. تو اسی کا نتیجہ پھر یہ نکلا تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو تعلق قائم کیا تھا حضرت شیخ سیف الدین رحمہ اللہ سے، تو ان کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ عشق حقیقی کے اندر اتنے اونچے درجے کے امام بن چکے تھے کہ لکھا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں تو قال اللہ اور قال رسول کا جام تھا تو دوسرے ہاتھ میں عشق اللہ اور عشق رسول کا جام ہوا کرتا تھا. تو غرض یہ کہ یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اور پھر دوسری چیز جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے مختلف اندازوں میں, تو اسی چیز کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں, ایک شریعت اور ایک طریقہ. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. مختصر لفظوں میں یوں سمجھا جائے جس طرح ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان, اسلام اور ایمان کو سمجھنا بالکل آسان لفظوں میں یوں ہے کہ جس طرح جسم اور جان. ایک ہمارا وجود ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں اور ایک اس کے اندر روح ہے جس کو جان کہتے ہیں. تو یہی حال ہمارے دین کا ہے کہ ہمارے دین کا ایک ہے جسم جس کو اسلام کہا جاتا ہے, ایک ہے اس کی روح جس کو ایمان کہا جاتا ہے. ہمارے مذہب کے اندر جو چیزیں ظاہری طور پر ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ ہمارے مذہب کا جسم کی حیثیت رکھتی ہے, اس کو اسلام کہا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہی معبود برحق ہے, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا, اپنی صفات میں بھی یکتا, اپنی قدرت اور ارادے کے اندر بھی یکتا, وہ مختار کل. اللہ تعالیٰ کی توحید اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں. تو یہ اسلام کا بنیادی اہم ترین ستون ہے. اس کے بعد چار ستون اور بیان فرمایا کہ نماز, روزہ, حج, زکات. یہ چاروں چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے تو یہ ظاہری ہیں. اور پانچویں چیز شہادتیں, اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. گواہی دی جاتی ہے زبان سے اور تصدیق کی جاتی ہے دل سے. تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس میں ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہ زبان سے انسان گواہی دے. تو زبان سے گواہی دینا بھی ایک ظاہری عمل ہے. اس کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ عمل بھی ظاہری ہے. نماز پڑھتے ہیں, نماز کا پڑھنا یہ بھی ایک ظاہری عمل ہے. روزہ رکھنا یہ بھی ایک ظاہری عمل. زکات کی ادائیگی, حج کی ادائیگی, یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ظاہری طور پر ان کا وجود ہے. تو یہ ہمارے مذہب کے گویا کہ جسم ہے. اور ایک چیز ہے ہمارے مذہب کی روح, جس کو جان کہا جاتا ہے, اسی کا نام ہے ایمان. ایمان جس طرح روح ہماری دکھائی نہیں دیتی تو ایمان بھی دکھائی نہیں دیتا. ایمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جاننا اور اس کے بعد اس کو ماننا. اللہ تعالیٰ کو جاننا, اس کو پہچاننے کے بعد اس کو اپنا رب ماننا. جانتے تو بہت سارے لوگ تھے اور اب بھی اس زمانے میں بھی جانتے ہیں یہ غیر مسلمین اکثر اور بیشتر اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں لیکن اپنا معبود نہیں مانتے. تو جاننا آسان ہے لیکن ماننا یہ اہم ترین چیز ہے. اس کو تصدیق کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو جس طرح ایمان ہمارے مذہب کی روح اور اسی طرح اسلام ہمارے مذہب کا جسم, تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جس میں ظاہر اور باطن, ایک چیز جو دیکھنے میں دکھائی دیتی ہے اور ایک چیز وہ جو اندرونی طور پر موجود ہوا کرتی ہے. تو شریعت نے بھی ہمیں دو طرح کے احکام دیے ہیں. بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے اور بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطنی اعمال کے ساتھ ہے. تو جن احکام کا تعلق ہمارے جسم و جان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے ان کو کہا جاتا ہے شریعت, اور وہ احکام کہ جن کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے, اندرونی کیفیات کے ساتھ ہے, ان احکام کو کہا جاتا ہے طریقت. اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. جس طرح جسم جان کے بغیر, جان جسم کے بغیر نہیں ہوتی, اسی طرح شریعت طریقت کے بغیر, طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہوتی. ان دونوں میں تلازم ہے. ظاہری احکام پر بھی کامل مکمل کاربند ہونا ضروری ہے, اسی طرح باطن سے وابستہ احکام پر بھی کامل مکمل کاربند ہونا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو یہی دو چیزیں ہیں جس کو شریعت اور طریقت کہا جاتا ہے کہ وہ احکامات کہ جن کا تعلق ہماری زندگی کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے وہ کہلاتے ہیں شریعت. نماز کے مسائل ہو گئے، روزے کے مسائل ہو گئے، حج کے، قربانی کے، صدقہ فطر کے، دیگر تمام مسائل جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں شریعت کہلاتی ہیں، اور وہ احکام جن کا تعلق ہمارے باطنی اعمال کے ساتھ ہے وہ کہلاتے ہیں طریقت، کہ دل کے اندر ہمارے کیا کیا کیفیات ہیں، کیا کیا حالات ہمارے دل کے اوپر وارد ہوا کرتے ہیں، دل کے اندر ہمارے اخلاص ہے یا نہیں ہے، دل کے اندر ہمارے توازو ہے یا تکبر ہے، حسد ہے یا محبت ہے، اسی طرح کبر اور ریاکاری، دکھلاوا، خود پسندی، عجب اور بے شمار قسم کے جو امراض دل کے اندر ہوا کرتے ہیں، اور بے شمار قسم کی خوبیاں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان تمام کی تمام باطنی اعمال کے ساتھ وابستہ جو احکامات ہیں، انہی احکامات کو گویا کہ دوسرے لفظوں میں طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شریعت اور طریقت میں فرق کرنا کھلم کھلا گمراہی ہے۔ جو شخص کہے کہ شریعت الگ ہے، شریعت پر عمل کرنے والے لوگ الگ ہیں اور طریقت الگ ہے، طریقت پر عمل کرنے والے لوگ الگ ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، گمراہی کی بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں جسم اور جان کی طرح ایک ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی صوفی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، متقی نہیں بن سکتا۔ تو شریعت ظاہری اور طریقت باطنی، ان دونوں چیزوں کے احکامات کو جب انسان دل و جان سے اپناتا ہے تو اسی کو پھر انسان دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا متقی اور دوست بن گیا۔ پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ اسی چیز کے مختلف نام ہیں، جس کو تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کو چاہے تو طریقت کہہ لیا جائے، اسی کو حقیقت بھی کہا جاتا ہے، سلوک بھی کہا جاتا ہے، احسان بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ ایک لطیفہ اس پر یاد آیا کہ جیسے دو دوست تھے ہمارے ہاں، جب اسباق پڑھائے جاتے ہیں تو اسباق کے دوران بسا اوقات اساتذہ کچھ چٹ پٹی اور نمکین قسم کی باتیں یا کچھ لطائف جو ظرافت کے اوپر مبنی ہوں درمیان دوران درس سنایا کرتے تھے ہمارے اساتذہ بھی، اور بسا اوقات ہمارے بعض اساتذہ جو اب شہید ہو چکے، اس قسم کے چٹکلوں کو اچار چٹنی کا نام دیا کرتے تھے، کہ جس طرح ایک کھانا روکھا کھایا جائے بغیر اچار چٹنی کے تو اس میں وہ لذت نہیں آتی جو اچار اور چٹنی کے ساتھ کھانے میں ہوا کرتی ہے۔ تو سبق پڑھاتے پڑھاتے بسا اوقات طلبہ اکتائے جایا کرتے تھے کہ سبق سننے ایک ہی مضمون کا تو درمیان میں کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا، کوئی ظرافت کی بات سنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز شرعاً ممنوع نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز دلچسپ ہو اور تازگی پیدا کرنے کا باعث ہو کوئی لطیفہ، تو اس طرح کی چیز سنانے میں کوئی قباحت نہیں ہوا کرتی۔ تو اسی اس پہ کہ ایک ہی مضمون کے کئی نام ہیں، تصوف کو آپ چاہیں تو طریقت کہیں، چاہے تو سلوک کہیں، چاہے تو احسان کہیں، یا چاہے تو حقیقت کہیں، یہ تمام کے تمام ایک ہی مفہوم کے کئی نام ہیں۔ تو دو دوست تھے، ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، شادی ہونے سے پہلے کے انسان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہمارے استاد کے بقول فرماتے ہیں کہ ایک شعر سنایا کرتے ہیں دلچسپ، کہ جب بھی سنتے ہیں کہ ہوتی ہے کسی کی شادی، جب بھی سنتے ہیں کہ ہوتی ہے کسی کی شادی، دل میں آتا ہے کہ ہائے ہم ہی کیوں نہ ہوئے۔ دل میں سوچتے ہیں کہ کاش اس دلہن کی جگہ میں ہوتا، اور اگر خواتین ہوتی ہیں سوچتی ہیں کاش اس دلہن کی جگہ میں ہوتی۔ تو جب بھی سنتے ہیں کہ ہوتی ہے کسی کی شادی، دل میں آتا ہے کہ ہائے ہم ہی کیوں نہ ہوئے۔ یہ تو شادی سے پہلے کے جذبات، اور شادی کے بعد کی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی مختلف چٹکلے ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک موقع پر شوہر صاحب بیمار ہوئے، خاتون خانہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی لطائف ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے شوہر کی حالت تسلی بخش ہے، آپ بس ان کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، ان کو اچھی طرح کھلائیں پلائیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں، ان کو خوشیاں دیں، ان کا کہا مانا کریں، ان کی بات سنا کریں، اور ان کی فرما برداری کریں، یہ کریں، پوری ایک فہرست گنوا دی۔ شوہر صاحب جو بظاہر بے ہوش بنے پڑے تھے، ڈاکٹر کی بات سن کر بڑے خوش ہو گئے۔ تو تھوڑے سے ہوش میں آئے اور بیگم سے پوچھا کہ بیگم ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو بیگم نے کہا کہ لا علاج ہو تم، علاج کے کوئی آثار نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے وہ چیزیں بیان کی تھی جس کا دار و مدار بیگم کے اوپر تھا، خیال رکھنا، خدمت کرنا، فرما برداری کرنا، دیکھ بھال رکھنا، اچھی طرح کھلانا پلانا۔ تو شوہر خوش ہو گیا کہ شاید اب میرے مزے آ جائیں گے۔ تو جب پوچھا تو فرمایا کہ لا علاج ہو تم، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ لا علاج ہو۔ اور دوسری طرف کبھی شوہر کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ یار آج تو میری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، تو دوسرے دوست نے جھٹ سے کہا کہ کبھی آئیے اعلیٰ رب کماتر دیوان، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو غرض یہ کہ اسی قسم کا ایک دلچسپ لطیفہ کسی نے بنایا کہ دو دوست، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ بیوی بیگم اور اہلیہ ان میں کیا فرق ہے؟ تو دوسرے دوست نے کہا کہ یار کوئی فرق نہیں، جس طرح انڈیا بھارت ہندوستان تینوں ایک ہی دشمن کے نام ہیں، تو یہی حال یہاں پر بھی، ایک ہی شخصیت کے تین نام ہیں۔ تو غرض یہ کہ بسا اوقات مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے، مختلف تعبیرات سے ایک ہی معنی کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز ہم یہاں بیان کر رہے ہیں تو مختلف الفاظ کے اندر، چاہے تو اس کو تصوف کہا جائے، چاہے تو طریقت کہا جائے، چاہے تو اس کو حقیقت کہا جائے، یا اس کو چاہے تو سلوک یا پھر احسان، یہ تمام کے تمام نام مختلف ناموں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ تو اس بارے میں حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور سلوک اور احسان، یہ باہم سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اور پھر وہ بیماریاں کہ جو انسان کے اندر روحانی طور پر پائی جاتی ہیں، اس پر نشاندہی کرتے ہوئے علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم تصوف، جس کو علم اخلاق بھی کہا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی الا ماشاء اللہ وہ ان برائیوں کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، روحانی اعتبار سے اندرونی طور پر جو بیماریاں ہیں، ضرور بے ضرور انسان اس قسم کی بیماریوں میں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثالیں لکھی ہیں کہ جیسے کبر ہو گیا، بخل، کینہ، خیانت، غصہ، عداوت، بغض، لالچ، اسی طرح حق بات سے اعراض کرنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا، اترانا، اور اسی طریقے سے بڑائی کی وجہ سے حق بات کو حقیر جاننا، مکر و فریب کرنا، دھوکہ دہی، دل کی قساوت، جس کو دل کی سختی کہا جاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اسی طرح شہرت پسندی، حسد، ریاکاری، عجب، عجب کا معنی ہے خود پسندی، کہ انسان خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے کسی بھی انداز سے، اسی طرح منافقت، حب جاہ، یعنی انسان کسی منصب کو اچھا جاننے لگے، حب باہ، یعنی خواہشات کا متوالا بن جائے، حب مال، یعنی انسان مال کی غلامی کو اختیار کر لے، حب دنیا، دنیا جو مختلف شکلوں کے اندر ہمارے سامنے ہے، کسی بھی چیز کا انسان دیوانہ اور عاشق بن جائے۔ اسی طریقے سے اور بھی بے شمار بیماریاں ہیں، بسا اوقات انسان کسی چیز میں کمی کر کے اور کسی چیز میں زیادتی کر کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تصوف کے اندر مختلف چیزوں کی تربیت کی جاتی ہے، تو اس میں ایک تربیت کا مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ سوئے، نیند کے اندر اعتدال ہو، نہ تو حد سے زیادہ قلت ہو کہ کم سونے سے دماغ خشک ہو جاتا ہے اور زیادہ سونے سے انسان کا دماغ غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طعام کی قلت طعام، یہ بسا اوقات انسان کو لاغر کر دیتی ہے، اور کثرت طعام انسان کو شہوت پرست بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ملاقات کا معاملہ ہے کہ قلت ملاقات کے بسا اوقات انسان ترک تعلقات کر بیٹھتا ہے، جو قطع تعلق کے اندر آ جاتا ہے، قطع رحمی کے اندر آ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان تعلقات کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ جائز نجائز کے حدود پار کر جاتا ہے۔ اسی طرح کلام ہے کہ بسا اوقات انسان کلام کے اندر حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ جگہ، وہ مقام کے جہاں انسان کو بات کرنی نہیں چاہیے، وہاں انسان گفتگو کرتا ہے، یا اسی طرح جہاں انسان کو صحیح بات کرنی چاہیے تھی وہاں بےہودہ کلام کر بیٹھا، یا جہاں انسان کو مناسب بات کرنی تھی وہاں زیادہ کلام کر بیٹھا۔ تو یہ مختلف قسم کے روحانی اعتبار سے انسان کے اندر امراض ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جس کے بارے میں حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کبر، جس کو تکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، بخل، جس کو کنجوسی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کینہ، دل کے اندر دوسروں سے انسان عداوت رکھے، خیانت، کہ کسی بھی اعتبار سے دینی یا دنیاوی، مالی یا اور جسمانی کسی بھی لحاظ سے انسان خیانت کرنے والا ہو، غصے کے اندر انسان حد سے تجاوز کرنے والا ہو، عداوت کے اندر انسان حدود پار کرنے والا ہو، دل کے اندر بغض اس کے رکھا ہو، طمع، لالچی قسم کا انسان ہو، اسی طرح حق بات سے اعراض کرنا اس کی عادت بن جائے، اور اسی طریقے سے اترانا، مٹکنا، فخر کرنا اور اپنی بڑائی جتانا، اور حق بات سے اس وجہ سے اعراض کرنا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور حق کو حقیر سمجھے، اسی طرح مکر و فریب، چال بازیاں اور دھوکہ دہی، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتی، یا اسی طرح دل کی جو سختی ہے جس کو قساوت قلب کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی وہ برائی ہے کہ جب دل انسان کا پتھر بن جائے۔ اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اونچی ہستیوں کی گویا کہ وہ پیاری باتیں بھی ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ جب انسان کا دل سنگ دل ہو جائے, پتھر دل بن جائے, تو پھر اس دل کے اوپر اچھے سے اچھی شخصیت کے کلام بھی اثر انداز نہیں ہوا کرتے. اسی طرح فرمایا کہ طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا, اور اسی طرح شہرت پسندی کہ انسان اپنے آپ کو اس انداز میں جائز ناجائز کی حدود پار کر کے اس چیز میں پڑ جائے کہ کسی بھی طرح میرا نام پڑ جائے, میری شہرت ہو جائے, لوگ مجھے جاننے لگ جائیں. اسی طرح حسد ہے کہ انسان دوسرے سے جلے, دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے اندر جلن کا مادہ پیدا ہو, یا اسی طریقے سے انسان عبادت انجام دے رہا ہو لیکن دکھلاوے کے لیے, مخلوق سے نظر ہٹا کر خالق سے نظر ہٹا کر مخلوق کی رضامندی اس کے دل میں ہو تو یہی عبادت ریا کہلاتی ہے. اسی طریقے سے عجب کہ انسان کوئی بھی کام کرے, کوئی بھی عبادت کرے اور پھر وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے, دیندار سمجھنے لگ جائے, بڑا اللہ تعالیٰ کا دوست سمجھنے لگ جائے. ایک ہے سمجھنا اور ایک ہے ہونا, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا, تو یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا دوست بن جانا, دوست ہو جانا. لیکن ایک یہ کہ انسان ہو تو کھوکھلا خالی, لیکن اپنے اتنا ہی اب سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں اور ڈھنڈورا پیٹتا ہے, لوگوں کے سامنے چرچا کرتا ہے کہ میں تو اولیاء اللہ میں سے ہوں, مجھے فلانی کرامت ہوئی, مجھے فلانا اس طرح کا ہوا, یہ ہوا میرے ساتھ, یہ کیفیات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, تو یہ ڈھونگ رچانا اور اپنے آپ کو جو چیز نہ ہو وہ ظاہر کرانا, تو یہ عجب میں آ جاتا ہے. اسی طرح منافقت کہ انسان کے ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, کسی کے ساتھ مل رہا ہے بڑا وفادار بن کے, بڑی محبتیں جتا کر لیکن اندر سے ہنس رہا ہے کہ دیکھو کیسا الو بنا دیا, کیسا بیوقوف بنا دیا میں نے اس کو, کیسے بیوقوف بنا کر اس کو اپنی محبت جتا دی. تو منافقت دونوں طرح کی, چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے ہو. اسی طرح حب جا اور حب با, حب مال حب دنیا, اسی طرح کثرت نوم کثرت طعام کثرت ملاقات کثرت کلام, یہ تمام کی تمام وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. کسی کے اندر تو فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر تو یہ تمام امراض کامل مکمل پائے جاتے ہیں, اور کسی کے اندر ان میں سے اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے دائرہ حیات کے اعتبار سے مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. تو ان بیماریوں کا مداوع تبھی ہوتا ہے جب انسان کسی طبیب کے پاس جائے اور اپنی بیماری کا اس کو تدارک کا احساس ہو جائے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ظاہری دین پر عمل کرنا آسان ہے کہ انسان نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اگر مالدار ہے تو زکات دے دی, حج کر لیا, تو یہ ظاہری احکامات پر عمل کرنا آسان ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ظاہری عمل آسان ہے تو اس کو تو لوگ اپنا لیتے ہیں اور اختیار کر لیتے ہیں, مگر باطنی اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنا, چونکہ اس کے اندر یہ نفس کو کچلنا پڑتا ہے, خواہشات کو مارنا پڑتا ہے, جذبات کو دبانا پڑتا ہے, اس لحاظ سے لوگ اپنے باطن کی اصلاح کرانے سے بڑے گھبراتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہی انسان کامیاب ہوا کرتے ہیں جو عالی ہمت ہوا کرتے ہیں, جن کے حوصلے بلند ہوں, جو اپنے آپ کو ہر طرح سے ہر قربانی دینے کے لیے راضی ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہی نے فرمایا کہ ہم تو حضرات صحابہ اکرام کے دور کے لوگ نہیں ہیں, ہمیں تو سبق حاصل کرنا چاہیے ان بزرگوں سے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اپنے مالوں کے نذرانے پیش کیے, اپنی ناک کان کٹوائے. یہ صحابہ اکرام بے شمار جو جہاد کے اندر شریک ہوا کرتے تھے, بہت سے ان میں وہ ہوا کرتے تھے کہ آنکھ پھوٹ گئی, ناک کٹ گئی, ہاتھ کٹ گیا اور لنگڑے لولے ہو گئے, معذور ہو کے جہاد سے لوٹتے تھے. تو وہ بڑی عظیم عظیم قربانیاں دے کر دین اسلام کو انہوں نے بچایا, دین اسلام کی بنیادوں کو اپنے خون کے ساتھ آبیاری کی. تو ہمارے لیے تو وہ بڑی قربانیاں نہیں رہی, ہم تو اب اس دور کے اندر صرف زیادہ سے زیادہ قربانی دیتے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنے کی. تو وہ حضرات تو اپنی جانوں کو کچل گئے, اپنے جسم کے ٹکڑے کروا گئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم اتنے کم ہمت ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی نہیں کچل سکتے, اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی ہمارے اندر ہمت نہیں, ہم اتنے پست ہمت بن جائیں اور ہم سوچیں یہ کہ کل کو ہم بھی جنت کے اندر حضور کے صحابہ کے ساتھ ہوں گے. تو میرے محترم بزرگو, بات کہنے کو بڑی آسان ہے لیکن جب مرحلہ آتا ہے اس وقت انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ خواہشات کو کچلنے والا ہے یا خواہشات پر چلنے والا ہے. تو یہ جذبات, یہ خواہشات, یہ دل کے اندر ابھرنے والی برائیاں, ان برائیوں کو دبانا, مٹانا, کچلنا, وہی چیزیں جس کو رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے.
کہ فضائل سے انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے اور رضائل سے انسان اپنے آپ کو پاک کر لے تو یہی انسان کی کامیابی ہے. ہمیں ظاہری اعتبار سے کوئی مارنے والا نہیں, کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں, ہمارے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والا نہیں. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اسلامی معاشرہ ہمیں نصیب ہوا, خاندان کنبہ گھرانہ ہمارا پورا مسلمان ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی نعمت انسان کو مشقت اور مجاہدے کے بعد نصیب ہوتی ہے تو انسان کو اس کی اتنی زیادہ قدر ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک نو مسلم جو انگریز تھے, اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے تو ایک ایک سنت کو کامل مکمل درجے میں وہ عمل کے اندر اپنایا کرتے تھے. تو ان کا ایک انٹرویو آیا تھا اخبار کے اندر, تو اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کو تو چونکہ یہ نعمت بغیر مشقت اور بغیر مجاہدے کی مل گئی ہے. گھر کے اندر پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمیں اسلام کی قدر ہی نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کی قدر مجھ سے کوئی پوچھے, کہ پورا ماحول, پورا معاشرہ, سب گھر گھرانہ, سارے لوگ, سب کے سب غیر مسلم. اس غیر مسلم معاشرے کے اندر سے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر نکالنا. فرماتے ہیں کہ اسلام کی قدر مجھے معلوم ہے کہ کس قدر اسلام عظیم نعمت ہے. ہمارے ایک استاد تھے جامعہ بنوری ٹاؤن کے اندر پڑھایا کرتے تھے, وہ بھی انگریز تھے. مسلمان ہوئے, مسلمان ہونے کے بعد بڑی عمر کے اندر خود بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا, بچوں کو بھی قرآن کریم حفظ کروایا, گورے گورے, لمبے لمبے, دبلے دبلے, اور ماشاءاللہ باشرہ صاحبزادے بھی اور خود بھی. ایک موقع وہ تھا کہ باپ بیٹے ایک ہی کلاس کے اندر پڑھا کرتے تھے, اور پھر خود نے پڑھ لکھ کر پورا بڑی عمر کے اندر, ظاہر ہے کہ ان حضرات کے اندر جو نو مسلم ہوا کرتے ہیں بڑے گہرے خلوص کے ساتھ جذبے ہوا کرتے ہیں. تو جب وہ نعمت مجاہدے کے بعد ملے یا کفر کے بعد نعمت ملے تو ان حضرات کو نعمت کی بڑی قدر ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑی عمر کے اندر باقاعدہ یہ درس نظامی, جس کو عالم کا کورس کہا جاتا ہے, وہ پڑھا, اور پڑھ لکھنے کے بعد پھر جامعہ ہی کے اندر باقاعدہ مدرس کے طور پر وہاں ان کا تقرر ہوا, پھر وہ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ جو عربی کی کلاسیں, دو طرح کی کلاسیں ہوتی ہیں مدرسے کے اندر, اردو کی کلاسیں اور بعض کلاسیں جو غیر ملکی طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے عربی کے اندر کلاس ہوتی ہے. تو وہ عربی صفوف کے اور عربی کلاسوں کے مدرس تھے, وہاں پڑھایا کرتے تھے. پھر ماشاءاللہ انہوں نے اپنا مدرسہ بھی قائم کیا, پورے ایک اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں کراچی کے اندر. ایک موقع پر میں بھی وہیں کتب خانے میں کھڑا تھا اور طلبہ بھی کھڑے تھے, ان کو چھینک آئی, چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا. تو عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سنتیں ختم ہو گئی, ناپید ہو گئی, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ, سننے والا کہے یرحمک اللہ, اور اس کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. کہ جب چھینک آئے تو انسان چھینکتا ہے الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دو چیزیں, ایک چھینک, ایک جمائی. چھینک رحمان کی طرف سے, جمائی شیطان کی طرف سے. جمائی سستی اور کاہلی کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جمائی آتی ہے انسان منہ کھولتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جمائی کے وقت میں آ کی آواز نکالتا ہے تو شیطان قہ قہ مار کر ہنستا ہے کہ دیکھو کیسے میں نے اس کو نمونہ بنا دیا, کھلونا بنا دیا, کہ اس کا منہ کھول دیا, منہ کھلوا کر اس کو آ کی آواز بھی نکلوا دی. تو فرمایا کہ اذا تصاوب احدکم فلیضع یده علی فیہ فان الشیطان یدخل فیہ. جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے, اگر ہاتھ نہیں رکھو گے تو شیطان منہ میں داخل ہو جائے گا. تو جمائی آتی ہے کاہلی, سستی, لاپرواہی, غفلت کی وجہ سے شیطان کی طرف سے, اور چھینک آتی ہے رحمان کی طرف سے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم جب تیار ہوا, پتلا تیار ہوا, اور اس کے بعد جب روح پھونکی جانے لگی تو جب روح کا سلسلہ شروع ہوا اور روح ہوتے ہوتے ناک تک پہنچی تو ناک میں گدگدی ہوئی, اس کے بعد آپ کو چھینک آئی. اس چھینک آنے کے ساتھ ہی حضرت انسان کے جد امجد ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو انسان اول ہیں, آپ کے اندر روح پھونکے جانے کا مرحلہ چل رہا ہے. روح سلسلہ ہوا ہوتے ہوتے مٹی کا پتلا ہے, پورے خشک مٹی, جس طرح گملے ہوا کرتے ہیں اس طرح کی ٹھنڈانا تھی بھی مٹی. جب جیسے جیسے روح پھونکی جا رہی تھی, روح سرایت کرتی جا رہی تھی, تو یہ جس طرح ہمارا گوشت, ہڈی اور بال اور یہ ملائم نرم گوشت اور پوست, تو اس طرح وہ گوشت اور پوست کے اندر وہ جسم حصہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا تھا. تو روح جب ناک تک پہنچی آپ کو آئی چھینک, اللہ پاک کی طرف سے حضرت انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے کلام بھی اس کلام کے نکلنے کے باعث ہی چھینک بنی. جب آپ کو چھینک آئی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے سب سے پہلا جو کلام نکلا, انسان نے جو سب سے پہلا کلام کیا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہاں جو آس پاس فرشتے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. تو یہ سنت ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے تو انسان کو چاہیے کہ الحمدللہ کرے. عام طور پر دو چھینکیں آتی ہیں جوڑی جوڑی, جمائی جب آتی ہے آ کے ساتھ اس کو تو فرما دیا کہ ہاتھ رکھ کے اس کو روک لیا جائے اور اس کو تدارک بتا دیا. اور اس کے لیے ایک اور بھی تدبیر حضرت علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھی ہے, فرمایا کہ جب کسی کو جمائی آئے تو ایک تو ہے عملی, وہ یہ کہ اگر یہ نیچے والا ہونٹ انسان اپنے دونوں دانتوں میں دبا لے تو جمائی وہیں دب جاتی ہے, نہیں آتی. اور دوسرا اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے کہ جمائی کے وقت انسان اگر یہ سوچ لے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمائی نہیں آیا کرتی تو اس تصور کے ساتھ جمائی بھاگ جاتی ہے. تو دوسری ہے چھینک. چھینک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. فرمایا کہ سننے والے کہیں یرحمک اللہ, اور اس کے بعد پھر چھینکنے والے کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے چھینکے, اور پھر سب سے پہلا کلام کہا الحمدللہ. فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. وہ روح چلتی چلی گئی, آتے آتے جب ناف تک پہنچی, آدھا جسم کڑک مٹی کا اور آدھا جسم نرم گوشت اور پوست کا. اوپر کا جسم پورے تیار ہو چکا, ہوش و حواس آ چکے, جنت کے اندر تر و تازہ ہرے بھرے درخت لگے ہوئے ہیں, اور ادھر ہرے بھرے درختوں کے اندر سرسبز شاداب پودوں کے اندر جنت کے پھل اور میوے لگے ہوئے ہیں. جب روح پیٹ تک پہنچی تو ظاہر پیٹ خالی تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک کا احساس ہوا. جیسے ہی بھوک لگی تو اللہ پاک نے انسان کی فطرت چونکہ بنائی ہے تو انسان اپنی فطرت پر چلتا ہے, تو فطرت کے اندر بھوک آئی, اور بھوک کے احساس کے آنے کے ساتھ فوراً پتہ چلا کہ یہ چیز میری بھوک کو مٹانے والی ہے. حضرت آدم اچک کر ان پھلوں کو توڑنا چاہا, لیکن نیچے کا جسم چونکہ لٹ پتھر تھا, ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی. اللہ پاک نے فرمایا کان الانسان عجولا, انسان بڑا جلباز پیدا کیا گیا. خلق الانسان عجولا, انسان بڑا جلباز پیدا کیا گیا ہے کہ ابھی روح پوری طرح پھوکی نہیں گئی اور ابھی سے اٹھ کر پھل اچکنا چاہ رہے ہیں. تو غرض یہ کہ چھینک کے بارے میں چونکہ سنت یہ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. آپ کی محفل میں ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک صحابی کو چھینک آئی, الحمدللہ کا حضور نے فرمایا یرحمک اللہ, اچھی الحمدللہ یرحمک اللہ, اچھی الحمدللہ یرحمک. دو تین دفعہ جب ہو گیا تو حضور نے فرمایا دعوہ فانہ رجل مذکور. ایک دفعہ ہو گیا, دو دفعہ ہوا, اس کے بعد جب تین چار دفعہ ہوا فرمایا چھوڑو, اس کو تو زکام ہوا ہوا ہے, یہ نزلے کی وجہ سے آنے والی چھینکیں, اس کے اوپر بار بار جواب دینا ضروری نہیں. تو غرض یہ کہ یہ سنت ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ, سننے والا کہے یرحمک اللہ کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھے اور تمہارے دل کی اصلاح فرمائے. تو وہ استاد جو انگریز استاد تھے, کتب خانے میں کھڑے ہوئے, ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. چونکہ ہمارے یہاں دستور نہیں ہے, معاشرے کے اندر تو یہ حالت ہے کہ جب کسی محفل میں انسان جاتا ہے کہ السلام علیکم تو دس آدمی بیٹھے ہوں گے تو ایک آدمی کی طرف سے جواب سننے کو مل جائے گا, باقی سارے گونگے بنے بیٹھے رہیں گے, لگتا ہے جیسے قبرستان میں آ کے سلام کیا ہو. حالانکہ سلام کے بارے میں اصول اور دستور یہ ہے کہ سلام کرنا سنت, اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. آپ سوچیں گے یہ کیا عجیب بات کہ سلام کرنا سنت, پہل کرنا سنت, جواب دینا واجب. وجہ اس کی یہ ہے کہ سلام کرنے کی جو پہل کا جو حکم آیا ہے حدیث مبارک میں آیا, اور احادیث مبارک سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ سنت کا درجہ رکھتا ہے, اور قرآن کریم کے اندر جو چیز آئے وہ واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہے. تو سلام میں پہل کرنے کا طریقہ تو سنت سے مروی ہے, سنت سے منقول ہے. تو سلام میں پہل کرنا یہ ہے سنت, کہ محفل کے اندر جب انسان جائے اس کے بھی پورے آداب بیان کیے گئے, انسان کا السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, تو پلٹ کر کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چاہے تو وبرکاتہ. تو یہ پلٹ کر جواب دینا فرض اور واجب پہ درجہ یوں رکھتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها, جب تم کو سلام کیا جائے تو وہاں سلام کرنے کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا, تو اس لحاظ سے سلام کرنا فرض کا درجہ نہیں رکھتا. وہاں اطلاع دی جا رہی ہے کہ جب تم کو سلام کیا جائے فحیوا, تو تم بھی سلام کا جواب دو, احسن منہا, اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر اور اس سے اچھا. کہنے والا کہ السلام علیکم تو تم جواب میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہنے والے نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، پلٹ کر کہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہنے والے نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پلٹ کر کہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد مزید اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وکرمہ و رضوانہ و مغفرتہ و اجرہ، باقی ضرورت نہیں، بس السلام علیکم و رحمۃ اللہ. نماز کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی چیز رکھی، آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے، اللہ بہت بڑا ہے، اختتام ہوتا ہے سلامتی کی دعا کے ساتھ. جب امام سلام پھیرے اور مقتدی سلام پھیرے تو نیت یہ کرنی چاہیے، امام کے بارے میں شریعت میں یہ حکم ہے کہ امام نیت کرے کہ میں اپنی دائیں طرف والے نمازیوں کو، دائیں طرف والے فرشتوں کو، دائیں طرف والے تمام جناتوں کو جو نماز کے اندر شریک ہیں، ان سب کی نیت کر کے السلام علیکم و رحمۃ اللہ، آپ سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، آپ سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. تو یہ اور مقتدیوں کے لیے حکم یہ کہ دائیں طرف والے جو سب کے اندر ہوں وہ دائیں طرف والوں کا اور بائیں طرف والوں کا، اور جس طرف امام ہو تو امام کی بھی نیت کریں کہ امام کے اوپر بھی سلامتی ہو. ہمارے استاد محترم مساوق دیر سے آنے والے طلبا کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور پھر بطور مذاق فرمایا کرتے تھے کہ دیر سے آنے کی سزا ہے کھڑا ہو جاؤ، اور فرمایا کہ یہ سزا اللہ نے بھی مقرر کی ہے، جو شخص نماز میں دیر سے آتا ہے اللہ پاک نے بھی اس کی سزا رکھی کھڑے ہو جاؤ. اب اس کے لیے اللہ پاک نے بڑے طریقے سے اور بڑے مہذب انداز میں فرمایا کہ جب امام کہتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ، مطلب ہے کہ دیر سے آنے والے کھڑے ہو جاؤ، دیر سے آنے والے کھڑے ہو جاؤ، تو پیچھے جو مقتدی دیر سے آنے والے سیدھی شرافت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی نماز پوری کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے سلامتی، قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جنت میں ان کا قول اور مقولہ پل پل میں یہی ہوگا سلام سلام، بار بار ایک دوسرے کو وہ سلام کے الفاظ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، ہر طرف سے سلام کی پکار بلند ہو رہی ہوگی. تو سلام کرنا معاشرے کے اندر سلام کرنا سنت، تو میں نے کہا ہماری حالت تو یہ کہ جواب نہیں ملتا، جبکہ جواب دینا واجب کا درجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو پلٹ کر تم اسی طرح کے سلام کا جواب دو. پہلے تو فرمایا کہ احسن منہا، اس سے اچھا جواب دو، او ردوہا، یا جتنا سلام تم کو کہا گیا ہے اتنے سلام تم کہہ دو. تو یہ سلام کرنا، سلام کا جواب لینا، یہ خیر و برکت کا سامان ہے. تو میں نے کہا کہ جب استاد محترم کو چھینک آئی تو چونکہ ہمارے یہاں ماحول اور معاشرہ نہیں ہے تو کئی طلبہ کھڑے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا، تو استاد نے زور سے کہا الحمدللہ، ہم سارے گونگے کھڑے رہے، کسی نے زور سے نہیں کہا، آہستگی سے تو کہہ لیا لیکن زور سے نہیں کہا کہ یرحمک اللہ. تو چونکہ وہ استاد سے ہم تمام شاگرد تھے، کتب خانہ تھا، فوراً ٹوکا اور تنبیہ فرمایا، فرمایا کہ یہ یرحمک اللہ کی سنت کیوں ادا نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہے کہ جب الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ کہنا ہے تو باقاعدہ غصے کے انداز میں، وہی انگریز استاد کہ جو کفر سے اسلام میں داخل ہوئے، قربانی دے کر اسلام میں آئے، تو ایک ایک سنت کی ان کے دل و جان میں اتنی قدر و قیمت تھی کہ الحمدللہ کہنے کے بعد اگر جواب نہیں آیا تو باقاعدہ غصے میں آ گئے اور لال ہو گئے. فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے، یرحمک اللہ کیوں نہیں کہتے، کیا آپ لوگوں کو اس سنت کا معلوم نہیں کہ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے؟ تو جب یرحمک اللہ کا تو پلٹ کر کہا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. تو غرض یہ کہ ہمیں چونکہ اسلام کامل مکمل بیٹھے بٹھائے مل گیا، قربانیاں دینی نہیں پڑی، تو ہم اسی اسلام کے اندر پل پڑ کے جوان ہو جاتے ہیں. تو کل کو جب ہم دیکھتے ہیں اغیار کی طرف تو یہی اسلام ہمیں کھٹکتا ہے اور ہمیں برا دکھتا ہے کہ یار یہ اسلام کے اندر پابندیاں ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرو ویسا نہ کرو، تو ہم اس مذہب کی قدر و قیمت سے نہ آشنا ہیں. وہ لوگ، وہ غیر مسلمین یا وہ فساق اور فجار جو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور تھے، ان کے دل اور جان کے اندر جو بے چینی اور بیتابی اور پریشانی تھی، اس پریشانی کے عالم سے نکل کر جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، ان لوگوں کو حقیقت میں چونکہ وہ قربانی دے کر آئے ہیں، محنت اور مشقت اور مجاہدے کے بعد آئے ہیں، تو ان کو جو اس چیز کی قیمت حاصل ہے تو وہ عام طور پہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ آپ کمائی اور باپ کمائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. باپ تو ساری زندگی کھلاتا ہے اور اولاد باپ کی دولت کو لٹاتی ہے اڑاتی ہے. ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کے محلے میں ایک نوجوان لڑکا، بالکل زبردست قسم کی گاڑی، باپ چونکہ لکھ پتی کروڑ پتی ہے، تو وہ اتنی لاپرواہی کے ساتھ قیمتی گاڑی جو بالکل جمجماتی ہوئی، بڑی لاپرواہی کے ساتھ چلاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ٹکراتا ہے، کبھی اس کونے سے ٹکرا دی کبھی اس کونے سے، تو ان کی نئی گاڑی کے اوپر 10 جگہ ڈینٹ پڑ جاتے ہیں، ڈینٹ پڑ گئے پھر باپ نئی گاڑی دلا دیتا ہے. تو لاپرواہی کا یہ عالم کہ نعمت تو اس طرح بے دردی کے ساتھ، باقاعدہ اس کی یہ لاوبالی پن ہے کہ وہ قیمتی سے قیمتی گاڑی دے کر اور بڑی بے دردی کے ساتھ، سب جانتے ہیں کہ اس کی عادت ہے کہ بڑی لاوبالی کے ساتھ ٹکرا دیتا ہے کسی بھی چیز، اور بڑا اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا ہوں، گاڑی کو ٹکر مار دی، دو چار دفعہ جب ڈینٹ آ جاتا ہے باپ پھر نئی گاڑی دلا دیتا ہے. تو چونکہ یہ ہے باپ کمائی، آپ کمائی جب ہو جاتی ہے تو انسان بھی پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے کہ دو سے چار ہو گئے، اب چار سے پانچ ہو گئے، پانچ سے چھ ہو گئے، اس میں چونکہ اپنی محنت شامل ہے، خون پسینے کی تو کمائی ہوتی ہے، اس میں محنت شامل ہے، تو انسان کو اس دولت کی قیمت قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کو پھر بچا بچا کے بڑی احتیاط سے سنبھال سنبھال کے چلاتا ہے، اور باپ کے حاصل کی بھی کمائی لٹاتا ہے آوارہ گردیوں میں اور آلتو فالتو گھومنے پھرنے میں، اس میں اس میں خوب اڑاتا رہتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا یہاں پر بھی ہے کہ جب دین اسلام ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا، قربانیوں کے بغیر مل گیا، تو ہمیں اس کی ناقدری، ہم اس کے اوپر چلنے میں بڑی ناک منہ چڑھاتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن وہی چیز جب محنت کے ساتھ کسی نے حاصل کی، حضرات صحابہ اکرام اس دور سے گزرے کہ جہاں ان کو قربانیاں دینی پڑی تھی، باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے، رشتے داریاں توڑنی پڑی، رشتے کوئی اسلام لانے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، اگر کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کافر رہا تو کیا وہ رشتہ ٹوٹ گیا؟ رشتہ برقرار ہے کیا؟ دل کے اندر اپنے باپ کی محبت نہیں رہی ہوگی، محبت ہے اپنی جگہ بدستور، ماں کافر ہے بیٹا مسلمان ہو گیا تو کیا بیٹے کے دل میں ماں کی محبت نہیں ہوگی؟ پورے پورے خاندان، پورے پورے کنبے جو رہتے سہتے چلے آ رہے تھے، اسلام کی وجہ سے تفریقیں آئیں کہ بھائی مسلمان ایک بھائی کافر، باپ مسلمان بیٹا کافر، بیٹا مسلمان باپ کافر، میاں مسلمان بیوی کافر، بیوی مسلمان میاں کافر۔ تو یہ جو بڑی بڑی قربانیاں آئیں کہ اسلام کی وجہ سے ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اس کی وجہ سے ان کے سامنے اس قربانی کا جو نتیجہ تھا، دین ایمان جو انہوں نے حاصل کیا تھا، اس کے لیے ان کے دل میں قدر و قیمت بھی زیادہ تھی۔ ہمیں چونکہ یہ میٹھا میٹھا پکا پکایا تیار مال مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قیمت معلوم نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ہم موٹے موٹے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں، غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں، اور پھر لاپرواہی کے ساتھ ساتھ بسا اوقات بے دینی کا دور دورہ چل رہا ہے، بڑے منہ کھول کے جملے بول دیتے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کی شان میں اور دین اسلام کے احکامات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اسلام کا فلانا حکم بڑا سخت ہے، فلانا حکم بڑا پیچیدہ ہے، فلانا ایسا، فلانا ویسا۔ بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی حقیقت اور روح سے نہ آشنا ہوئے، اس لیے اس کے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ چاند نظر آئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے کہ عورتیں چاند دیکھ رہی تھی، انہیں عورتوں میں ایک عورت جو اپنے بچے کا استنجا کرا رہی تھی، پوٹی دھلا رہی تھی، تو جلدی جلدی میں سنا کہ چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، تو خواتین دیکھ رہی تھی، دیکھو دیکھو گورا چاند، گورا چاند، چاند دیکھ رہی تھی، ایک دوسرے کو دکھا رہی تھی۔ تو ایک عورت اپنے بچے کا استنجا کراتے ہوئے جلدی جلدی کی وجہ سے صحیح طرح ہاتھ وغیرہ نہ دھو سکی، اور آئی چاند دیکھنے لگی، اس کو بھی چاند نظر آ گیا، پہلی کا چاند بڑا باریک، اب وہ بھی دوسروں کو دکھانے لگی اور بتانے لگی دیکھو دیکھو وہ رہا سامنے، وہ رہا۔ تو دکھاتے دکھاتے اس کا ہاتھ جب اس کے منہ کے قریب آیا تو اس کو بدبو محسوس ہوئی، ہاتھ میں چونکہ غلاظت لگی تھی، بچے کی پوٹی لگی تھی، تو ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے چاند دکھانے کی، دیکھو وہ رہا چاند سامنے، وہ رہا۔ تو ناک سے ہاتھ قریب ہونے کی وجہ سے بدبو آئی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ چاند تو نظر آیا لیکن بدبودار ہے اس دفعہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات چاند تو بغیر بدبو والا صاف ستھرا جس طرح نظر آتا ہے اسی طرح ہے، لیکن گندگی اور بدبو اس کے اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی تھی، الزام لگا دیا چاند پر۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ اسلام مذہب دین کامل مکمل پاک و صاف، ایک ایک اس کے اندر عمل وہ اونچی سی اونچی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے قربت تک لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اسلام کامل مکمل اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اس کے تمام احکام، اس کی تمام تازگیاں، تمام روحانیتیں اب بھی جو کی تو موجود ہیں، لیکن گھوٹ ہمارے اندر آ گیا، وہ گندگی ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، وہ نظر ہماری صاف نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہم چاند اور اس طرح دیکھنے والے کو بدبو آئی، تو ہمیں بھی اسلام بدبودار نظر آتا ہے، داغدار نظر آتا ہے، اسلام کے اوپر عیب نظر آتے ہیں، اسلام پہ ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں۔ بات یہ کہ خود ہمارے اندر عیوب ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں، ان برائیوں کی عکاسی اسلام کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اسلام تو پاک و صاف، اسی طرح تر و تازہ، اسی طرح رونقوں کے ساتھ، اسی طرح اپنی جلوہ، اپنے جلووں کے ساتھ کامل مکمل سدا بہار مذہب ہے، یہ کامل مکمل اسی طرح موجود ہے۔ جو لوگ صحیح معنی میں اس مذہب کو اپنا لیتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، بھلے وہ حضور کے زمانے کے دور کے لوگ ہوں، بیچ کے دور کے لوگ ہوں، آخر کے دور کے لوگ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے۔ ایک دن ایک ہمارے نمازی ہیں پوچھنے لگے کہ ہم تو بڑے بدبخت ہیں، آخری زمانے میں پیدا ہوئے، ہم تو بڑے بے نصیب ہیں، بد نصیب ہیں، ہماری نحوست ہے، یہ ہے وہ ہے۔ الحیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم گویا کہ کوئی ناانصافی پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کر دی کہ ہمیں تو ہم اتنے اونچے معیار کے لوگ تھے کہ ہمیں تو صحابہ کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، الحیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے آخری دور میں پیدا کر کے ہمیں بدبخت بنا دیا۔ یہ ہماری لا علمی اور کم عقلی کے اوپر مبنی یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس زمانے میں جس مکان میں جس علاقے میں جس خطے میں شہر میں یا گاؤں میں جہاں جس انداز میں جس انسان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے بہتر جانا، جو اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، جو حکمت ہر فیصلہ اس کا حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے، اس نے جس انسان کو جہاں چاہا جس قوم میں چاہا جس قبیلے میں چاہا جس زمانے میں چاہا پیدا کیا، یہ اس کی تقسیم کے عین مطابق ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم بدبخت ہیں، ہم نامراد ہیں، ہم آخری زمانے میں آ گئے، ہم پہلے زمانے میں آتے تو اچھا تھا، الحیاذ باللہ اللہ پاک نے تقسیم غلط کر دی۔ یہ تو اللہ پاک کے فیصلے ہیں کہ اس نے ترتیب وار یہ نظام بنایا ہے کہ کس دور میں کون کون سے انسان پیدا ہوں گے، اور یہ بات بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے واضح کر دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس وعدے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک نے تمام ارواح کو وجود دیا اور تمام ارواح کو اپنے سامنے جمع کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو چیونٹیاں ہیں باریک باریک چیونٹیوں کی مانند تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع تھی، اللہ پاک نے سب سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے بے زبان کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک، آپ ہی ہمارے خالق، آپ ہی ہمارے معبود برحق، اقرار اور اعتراف، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے الستوں کے ذریعے سے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو اپنے سامنے حاضر کیا تو اس مخلوق کی حاضری کے اعتبار سے جو لوگ سب سے اول میں تھے وہ شروع دور میں گزر گئے، اس کے بعد مرحلہ وار جیسے جیسے وہ پوری صفحے تھی، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر تھی، تو جو شروع کے دور تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے، جو بیچ کے دور کے لوگ تھے وہ بیچ میں تھے، جو آخر دور میں آنے والے وہ آخر میں تھے۔ وہاں پر یہ پوری مخلوق اس طرح ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس عالم ارواح کے اندر جو لوگ آس پاس تھے، دنیا کے اندر بھی وہ لوگ آس پاس ہیں۔ ہم اور آپ آج جس طرح یہاں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے کے اندر جب اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا ہم وہاں بھی ساتھ تھے، تو یہاں عالم وجود کے اندر بھی آج ساتھ ہیں۔ وہ لوگ تو گزر گئے، وہ عالم ارواح کے اندر ہم سے آگے تھے، وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے چاہے ہماری نسلوں سے ہوں یا بعد کی دوسری نسلوں سے لوگ ہوں، وہ انسان ہم سے پیچھے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، ایک ترتیب بنائی کہ جس انسان کو جہاں چاہا جب چاہا جس انداز سے چاہا جس زمانے میں چاہا پیدا کیا، اور پھر اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے عائد کر دی۔ تو یہ سوچ کہ ہم تو بدنصیب ہیں کہ ہمیں آخری زمانہ نصیب ہوا، فتنوں کا دور نصیب ہوا، یہ دور تو وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر آنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑے پیار بھرے جملے استعمال فرمائے، کہا کہ کاش میں اپنے ان دوستوں کو دیکھتا، خلیل گہرے دوستوں کو کہا جاتا ہے، کہ وہ میرے گہرے دوست۔ صحابہ نے کہا ہم ہیں نا آپ کے دوست، فرمایا کہ تم تو میرے دوست ہو لیکن اصل میرے دوست وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہو۔ اصحاب صحابی کا معنی ساتھی، صاحب ساتھ رہنے والا۔ تو حضرات صحابہ اکرام تو حضور کے ساتھی تھے، آپ کے زمانے میں حضور سے کوئی عمر میں بڑا، کوئی عمر میں چھوٹا، کوئی آپ کے ہم عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے سگے چچا، حضرت صدیق اکبر جو حضور کے گہرے دوست، صرف دو سال کا فرق تھا، 16-17 سال کی عمر میں آپ کی حضور کی دوستی ہو گئی تھی۔ بالکل یہ جو لڑک پن کی عمر ہوتی ہے 15-16 سال کی عمر، تو 16-17 سال کی عمر ہی سے حضرت صدیق اکبر حضور کے دوست تھے، گویا کہ کہا جائے بچپن کے دوست تھے، اور یہ دوستی اللہ پاک نے تا قیامت کر دی۔ تو عمر میں برابر سرابر چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہی ہیں حضور، پوچھنے والے کی منشا عمر کے لحاظ سے تھی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت دیکھی، حضور کی تربیت یافتہ تھے، حضور کے چچا ہیں، قد میں بھی بڑے لمبے تھے، دراز قد تھے، اور پھر عمر میں بھی زیادہ تھے، تو جواب بڑے عارفانہ انداز میں دیا، فرمایا کہ بڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ میں پہلے پیدا ہوا ہوں، پیدائش میری پہلے ہے لیکن بڑے حضور ہیں۔ تو دونوں چیزیں بیان کرتی کہ مرتبہ اور منصب، اپنے آپ کو بڑا کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے آپ پر تقابل ہوا کہ آپ بڑے ہیں حضور، کون بڑا ہے تو کہنے کو کہتے تھے میں بڑا ہوں، یہ حضور تو میرے سامنے کی پیدا ہوئے ہیں اور میری عمر اتنی تھی جب آپ پیدا ہوئے، یہ تھا وہ تھا، کس سے بتانے بیٹھ جاتے؟ فرمایا کہ بڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ پیدائش میری پہلے ہے۔ یہی وہ پیاری ہستی ہے کہ جن کا واسطہ دے کر جب کبھی اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ پاک دعا کو مسترد نہیں کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب کبھی بارش برسنا بند ہو جاتی، حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے۔ اور جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، بارش رک جاتی، قحط سالی ہوتی، حضرات صحابہ اکرام خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو لیتے، اور نماز استسقاء جو بارش کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کے لیے جب نکلتے تو حضرت عباس کو آگے آگے رکھتے، اور جب دعا مانگتے تو واسطہ دیتے کہ اے اللہ یہ تیرے رسول کے چچا عباس، ان کو ہم لائیں سفارشی بنا کر، ان کی برکت سے آپ بارش برسا دیجیے۔ اللہ پاک فوراً بارشیں برسا دیا کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ یہ حضرات عمر میں بڑے بھی ہوئے، برابر بھی ہوئے، چھوٹے بھی ہوئے، مختلف عمر کے لوگ تھے، تو یہ تو آپ کے صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دوست تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، نہ ان کو میں نے دیکھا نہ انہوں نے مجھ کو دیکھا۔ تو یہ آپ نے محبت بھرے الفاظ استعمال فرمائے اور یہ داد دی اور ان کی خوبی بیان فرمائی، فرمایا کہ نہ تو میں نے ان کو دیکھا اور نہ ہی انہوں نے مجھ کو دیکھا ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تم نے تو مجھ کو بھی دیکھا، میرے معجزات دیکھے، میرے معاملات دیکھے، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، لیکن آپ نے داد دی ان لوگوں کو کہ جو بعد میں آئیں گے، فرمایا کہ وہ مجھے دیکھے بغیر میری تصدیق کریں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کم تر صحابی بھی اتنے اونچے مرتبہ اور مقام کہیں کہ وہ بعد کی امت سے اعلیٰ اور عرفہ، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی میں ہمیں بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ وہ جو بعد میں آنے والے ہیں کہ جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا، تو ہمارا ایمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان بالغیب ہے۔ صحابہ تو ایمان لائے حضور کو دیکھ کر، مشاہدہ کر کے، آپ کی فرامین مقدس کا سن کر، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ، وہ میرے دوست جو بعد میں آئیں گے کہ جن کو نہ میں نے دیکھا نہ انہوں نے مجھ کو دیکھا، اس کے باوجود وہ میری تصدیق کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، تو فرمایا کہ وہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت بارش کی مانند ہے، تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی بارش، بارش کا پہلا حصہ، بارش کا درمیانی حصہ، بارش کا آخری حصہ۔ فرمایا کہ نہیں معلوم بارش برسنے کو برستی ہے، لیکن اس بارش کے اندر پیداوار کی صلاحیت یہ خاص قطروں میں ہوا کرتی ہے، جس طرح زوجین کے اندر مقاربت تو بے شمار مرتبہ ہوتی ہے، لیکن سلسلہ ٹھہرنے کے لیے کوئی ایک ملاقات کا کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بارش کے قطرے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں برستے ہیں، لیکن اس کے اندر کارآمد قطرے کہ جس سے زمین تازہ ہو، زمین زندہ ہو اور اس کے اندر تازگی آئے اور وہ باغ بہاری کا سامان بنے، تو یہ بارش کے اندر خاص اللہ پاک نے قطرے رکھے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے کہ جان ڈالنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بارش کے اندر نہیں معلوم ہوتا کہ بارش کا پہلا حصہ وہ کارآمد ہے یا درمیانی حصہ کارآمد ہے یا آخری حصہ کارآمد ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ میری امت کا بھی یہی حال ہے، میری امت کے اندر ہر زمانے کے اندر اللہ پاک نے کام کے لوگ رکھے ہیں، نہیں معلوم کہ اس کے اندر شروع کے لوگ زیادہ کارآمد ہیں یا درمیان کے لوگ کارآمد ہیں یا آخر کے لوگ کارآمد ہیں۔ ہر زمانے کے اندر اللہ پاک نے آپ کی امت کو کارآمد بنایا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم بدبخت اور بدنصیب ہیں، آخری زمانے میں آ گئے، شروع زمانے میں آتے، اگر ہم چشم تصور میں اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں ماضی کے اندر، حضور کے پاکیزہ دور میں رکھ کر دیکھیں، تو ایک بدرما داغ اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ صحابہ اکرام کے اس پاکیزہ ماحول کے اندر ہم اپنے آپ کو پکا ٹکا منافق محسوس کریں گے، ہم کہاں، ہمارے اعمال کہاں، ہمارے ایمان کہاں، ہمارے جذبات کہاں، اور وہ اونچی ہستی کہاں، ان کے ایمان کہاں، ان کے خلوص کیا، ان کے جذبات۔ اور ہم یہ سوچیں کہ ہم بدبخت آخر زمانے میں آ گئے، تو یہ سوچ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے جس کو جب چاہا، جس زمانے میں چاہا، جس ترتیب سے چاہا پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ یہ سلسلے رکھے ہیں تعلیم اور تربیت کے، ہر زمانے کے اندر اللہ پاک نے مصلح موجود رکھے ہیں۔ انسان پیدا ہو آخر کے زمانے میں اور آرزو رکھے شروع زمانے کی، سوچے کہ یار ہم تو آخری زمانے میں آئے ہیں، لہٰذا تلاش ہو کسی جنید بغدادی کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، حضرت معروف کرخی کی، حضرت شبلی کی، کہ اونچے درجے کا بزرگ ملے گا، اس کی صحبت حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ والا بنائیں گے۔ تو جس طرح ہم اس دور میں رہتے ہوئے صحابہ کی صحبت حاصل نہیں کر سکتے، ہم جس دور کے لوگ ہیں، اس دور اس معیار کے لوگ ہیں، تو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دے کہ یار اس زمانے کے اندر لوگ گئے گزرے ہیں، اللہ والے لوگ نہیں ملتے، سارے گئے گزرے لوگ ہیں، ملاوٹ اور کھوٹ کا زمانہ ہے، سارے لوگ ایسے ہی ہیں، لہذا چلو کسی کے پاس نہ جاؤ۔ تو کسی کے پاس نہ جاؤ مطلب یہ کہ آزاد پنچھی بن جاؤ، شکر بے مہار بن جاؤ، جو دل چاہے کرو، جو دل میں آئے کرو۔ تو یہ انسان زیادہ بدبخت ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آدمی جس کو معلوم ہے کہ ملاوٹ ہو رہی ہے معاشرے میں، کون سی چیزیں جس میں ملاوٹ نہیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں کھوٹ ہے، انسان تلاش اور جستجو کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار اصلی چیز کہاں مل پائے گی، خالص چیز کہاں مل پائے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل دودھ میں ملاوٹ ہے، تیل میں، گھی میں، چینی میں، چاول میں، اناج میں، غلے میں، ہر ہر چیز میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ یہ جو نقد کرنسیاں چلتی ہیں اس میں بھی ملاوٹ ہے، جعلی نوٹ ملا کر چلائے جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے کسی چیز کو ترک کیا ہے کہ یار گھی میں ملاوٹ ہونی شروع ہوگی، چلو گھی استعمال چھوڑ دو، اناج میں ملاوٹ ہو رہی ہے اناج کھانا چھوڑ دو، دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے دودھ پینا چھوڑ دو، فلانی چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے ملاوٹ والی چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دو، کرنسی کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے لہٰذا کرنسی کا استعمال چھوڑ دو۔ یہاں تو ہم تمام ملاوٹوں کے باوجود اس ملاوٹ والی چیز کو استعمال کرتے ہیں اور چھان پھٹک کر تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر خالص چیز ملے گی، اور خالص چیز کو صحیح چیز حاصل کرنے کے اندر، صحیح چیز کو حاصل کرنے کے اندر ہم تلاش کے بعد اس صحیح چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، خالص چیز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور دینی معاملے کے اندر ہم اتنے پست ہمت ہو جائیں کہ یار ملاوٹ کا دور ہے، اللہ والے سارے ایسے ہی ہیں، گرے ہوئے لفظوں میں کہیں گے اے وہی ہیں، آج کل اللہ والے ناپید ہو چکے، کہاں جائیں گے، چھوڑ خود ہی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ تو خود اللہ والے بننے کے چکر میں اور سارے اللہ والوں کو دو لفظوں میں ٹھوکر مارنے والے اس طور پر شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان ملاوٹوں کے دور میں ہم چھان پھٹک کر خالص چیز حاصل کر لیتے ہیں تو اس ملاوٹ کے دور میں بے شک اس بزرگی کے نام پر بے شمار فرادی آج دین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، نیک حال ہوئی بنا کر دنیا داروں سے دنیا کما رہے ہیں اور دین کے نام پر ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے بڑے صوفی منش، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت ہی بدبخت و نامراد ہیں وہ لوگ کہ جو صوفی بن گئے، اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر کریں، اپنی وضع قطع، اپنا لباس پوشاک، چال چلن، اپنا حال حلیہ ایسا بنائیں کہ لوگ ان کو اللہ والا سمجھ کر دنیا والے ان کے پاس آئیں اور اللہ تک پہنچ جائیں، اور یہ اپنے دل میں دنیا لیے بیٹھا ہو اور دنیا والوں سے دنیا کماتا ہو، ان کو بیوقوف بنا کر ان سے دنیا بٹورتا ہو۔ تو فرمایا کہ ان دونوں کے اندر کامیاب وہ دنیا دار ہے کہ جو دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر اس کو دیندار سمجھ کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما رہے ہیں، اور وہ شخص جو ظاہر میں دیندار بنا ہوا ہے وہ دنیا داروں کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنے پاس جمع کر رہا ہے اور ان سے دنیا بٹور رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ناکام اور نامراد ہے۔ میرے محترم بزرگو، یہ بہت ہی زیادہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ہمیشہ انسان کو چھان پھٹک کی ضرورت ہے۔ اچھے دیندار متبع سنت کے لیے مختلف علامات ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ والا اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے انسان تربیت کرائے، رہبر کامل جس کو کہا جاتا ہے وہ شخص کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو شریعت کا صحیح علم رکھتا ہو، جو کسی مصلح کامل کا تربیت یافتہ ہو اور اس سے اجازت یافتہ ہو، اور جو ظاہری اعتبار سے بظاہر متبع سنت ہو، ظاہری اعتبار سے خلاف سنت کام نہ کرتا ہو، اور اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کر اس کے پاس رہ کر اللہ یاد آ جاتا ہو، اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے نیک لوگ ہوں۔ تو یہ موٹی موٹی علامات بیان کی ہیں بزرگان دین نے، ایسا شخص رہبر کامل ہے، اس کے پاس انسان رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اپنے دل کی اصلاح کرا لے، اپنی رگڑائی اور منجائی کرا لے۔ تو اس گئے گزرے دور کے اندر بھی فرمایا کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، ہم اس دور کے اندر ہیں تو اللہ پاک نے اس دور کے اعتبار سے ہمارے لیے مستحقین رکھے ہیں، ہم اس دور میں ہوتے ہوئے اول درجے کے مشاہد کو تلاش کریں تو یہ دھوکے کی بات ہے۔ جس طرح اس دور کے اندر ہر معاشرے کے اندر ہر چیز ہم اس دور کے استعمال کر رہے ہیں تو مسلمین بھی اسی دور کے ہمارے لیے کار آمد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری حالت بھی سنوار دے، باطنی حالت بھی درست کر دے، اور ہماری دنیا اور دین دونوں کار آمد بنا دے۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے اونچے درجے کے بزرگ کامل گزرے ہیں، اپنے خلیفہ کو وصیت کی، نصیحت کی، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اپنی طرف مت بلانا. تم جب دین کی خدمت انجام دو تو دین کی خدمت اس نیت کے ساتھ کرنا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، رشتہ جڑ جائے. اللہ کی مخلوق کو اپنے ساتھ جوڑنے کی فکر مت کرنا کہ مخلوق میرے مرید بن جائے، میرے شاگرد بن جائے، میرے دوست بن جائے، میرے حالی موالی بن جائے. یہ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے کاٹ دیا. فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، تم تو ذریعہ اور واسطہ بننا، لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملا دینا. تو جب انسان سچے دل سے اللہ کی مخلوق کی دینداری کے اعتبار سے خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف بڑھنے والوں کے لیے فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے میں ایک گز اس کی طرف چلتا ہوں. یہ کونی تک ایک گز ہے. فرمایا کہ بندہ اگر ایک بار چلتا ہے، ایک گز چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بار چلتا ہے، دونوں ہاتھوں سے لے کے دونوں ہاتھ، یہ جو کشادگی ہے یہ پوری ایک بار کہلاتی ہے. فرمایا کہ بندہ ایک بارش چلتا ہے تو اللہ ایک گز چل کر آتا ہے، بندہ اللہ کی طرف ایک گز چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک باہ اس کی طرف چل کر آتے ہیں. فرمایا کہ بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، رجوع اللہ جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہو جائے اور ہمیں اپنا دوست بنا لے. ہمارا دین اور دنیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے، جینا بھی اسی کے لیے ہو اور مرنا بھی اسی کے لیے ہو. میرے محترم بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے عید قریب آ رہی ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر بدھ کے دن، بدھ جمعرات جمعہ، یہ تین دن عید کے ہیں اور پھر اس کے بعد ہفتہ اتوار. تو آئندہ جو آنے والا اتوار ہے انشاءاللہ اس اتوار کو درس کی چھٹی رہے گی، چونکہ عید کے دنوں میں ہماری مصروفیات ہوتی ہیں. اپنے وہاں حبیبیہ مسجد پہ اپنے جو ہمارا مدرسہ ہے پنجاری ٹاؤن، اس کے لیے قربانی کے خالے جمع کرنے کے سلسلے میں وہاں مصروفیات ہماری ہوتی ہیں، اس لحاظ سے عید کے دنوں میں وہاں فرصت نہیں ہوتی. تو عید کے بعد انشاءاللہ دو تین دن چھٹیوں کے ہوں گے، اس میں یہ اتوار بھی جو آنے والی عید کے بعد کی جو اتوار ہے انشاءاللہ چھٹی رہے گی. اس کے بعد جو انشاءاللہ زندگی بخیر اتوار ہے اس میں پھر یہ درس و واعظ کا سلسلہ انشاءاللہ ہوگا. دعا کر لیجیے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.